صلي يا ربي على محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، خدا کا بے پایا صلوات و سلام و درود پیغمبر اکرم اور آپ کی آل طاہرہ پر سلام عرض کرتا ہوں آپ ناظرین محترم کی خدمت میں. آج کل کے ایام حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سوگواری اور عزاداری کے ایام ہیں. امید ہے کہ آپ ان ایام کے ہر لمحے سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور اہل بیت سے توسل کے ذریعے سے اپنے اور اہل بیت کے درمیان رابطے کو پہلے سے زیادہ محکم اور محکم تر کر رہے ہوں گے. میں اپنی بات اور موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کروں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ تاہا ٹرانسمیشن کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم ایک پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اربعین کے عنوان پر. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مولانا مراد رضا صاحب قبلہ، میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں اسٹوڈیو میں اور سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور آج کی عظیم تاریخ اور روز مصیبت کی مناسبت سے سب سے پہلے امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام مومن کرام کی خدمت میں پرسوار تسلیت پیش کرتا ہوں.
جی انشاءاللہ کہ خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کے ان ایام میں جو اعمال جو مجالس اور عزاداری یہ خداوند عالم بے احسن وجہ قبول فرمائے
انشاءاللہ.
میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اربعین حسینی سے پہلے ہم فی الحال تو اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو چہلم کلب جو استعمال ہوتا ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہلم کے لیے، یا پھر یہ کہ اپنے مرحومین کے لیے جب 40 دن یا کچھ ایک خاص مدت گزر جاتی ہے تو ایک چہلم کے طور پر کچھ مجلس منعقد کی جاتی ہے، کیا اس سے پہلے بھی اربعین حسینی سے پہلے بھی کچھ اربعین کا تصور کبھی رہا ہے؟
قرآن مجید میں 3 جگہ اربعین کا تذکرہ ہوا ہے. ایک سورہ قاف میں تذکرہ ہوا ہے جو وہی اجتماعی اربعین کا تذکرہ ہے کہ جب انسان، سورہ احقاد کے غالباً 15 آیت ہے، وہاں اشارہ ہوا ہے کہ جب انسان رشد کے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے، جب انسان بلوغ کے بعد، بالغ ہونے کے بعد رشادت اور رشد کے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو انسان کہتا ہے خدایا مجھے توفیق دے کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں. اس آیت شریفہ کے ذیل میں علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں کہا کہ انسان جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے. یعنی وہی بات جو میں نے اجتماعی میں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اربعین کی اجتماعی حیثیت یہ ہے کہ انسان جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو کامل ہو جاتا ہے. اور اس آیت شریفہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی جب عقل کامل ہو جاتی ہے تب انسان خدا کا واقعی شکر ادا کر سکتا ہے، اور انسان اس وقت خدا سے کہتا ہے خدایا مجھے شکر کی توفیق عطا فرما. یہ ایک مرحلہ اربعین کا. ایک وہی مرحلہ اربعین کا جو جناب موسیٰ کے سلسلے میں ہے کہ 40 دن جناب موسیٰ رہے اور مناجات کے نتیجے میں جو عرفانی بحث میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا
40 دن
تک انہوں نے مناجات کی اور اس کے نتیجے میں ان کو تورات ملی، الوا ملی. ایک اربعین کا تذکرہ وہی جناب موسیٰ کی قوم کے سلسلے میں کہ جب امت نہیں مانتی اپنی رہبر کی بات کو تو اسے حیران و سرگردانی کا نتیجہ حاصل کرنا پڑتا ہے کہ 40 سال تک وہ تیہ کے عذاب میں، سرگردانی کے عذاب میں رہے. لیکن یہ جتنے بھی اربعین ہیں یہ ہماری گفتگو سے الگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری گفتگو اس وقت اربعین میں وہ ہے کہ جب کسی کی وفات ہو جائے یا کوئی شہید ہو جائے تو اس کے 40ویں دن جو ہے وہ آیا کوئی پروگرام برپا کیا جائے، مجلس کی جائے، ماتم کیا جائے. کیا ایسا کوئی جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کوئی ایسا سلسلہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ سب سے پہلے اربعین کا سلسلہ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا سب سے پہلے. اور اس کے لیے آپ تفسیر قمی کا مطالعہ کر سکتے ہیں جہاں قرآن مجید میں حابیل و قابیل کے قتل کا تذکرہ ہے کہ جب قابیل نے جناب حابیل کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، تو روایتیں کہتی ہیں کہ 40 شب و روز جناب آدم روتے رہے، اربعین لیلا و نہارا، 40 شب و روز جناب آدم آنسو بہاتے رہے، گریہ و زاری کرتے رہے. 40ویں دن خداوند عالم نے جناب آدم کو سے فرمایا کہ اے آدم، اس کے بدلے میں خدا تمہیں ایک فرزند عطا کرے گا کہ جو تمہارے فرزند حابیل کے لیے ایسا مرحلہ ہوگا جو شہادت اس کی جبران ہو جائے گی، مرحلہ حل ہو جائے گا. تب اس کے بعد جناب آدم کا آنسو تھما ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اربعین کا جو سلسلہ قائم کیا ہے وہ جناب آدم نے کیا ہے. یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ وفات سے لے کر 40 دن تک کون سا رابطہ ہے مسجد اور گھر والوں کے درمیان کی تاکید کی گئی ہے، اور جناب آدم نے بھی یہ مرحلہ پیش کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اربعین میں بھی، اور ہم لوگ بھی جو اپنے مرنے والوں کا چہلم مناتے ہیں، کیا رابطہ ہے 40 دن کے اندر اور میت کی وفات سے 40 دن کے. اگر آپ اس کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 40 دن تک میت کا اپنے بدن سے روح کے اعتبار سے رابطہ زیادہ ہوتا ہے. 40 دنوں تک میت جو جسم ہے انسان کا اور روح، اس میں رابطہ زیادہ ہوتا ہے. لہذا روایتوں میں کہ 40 دن تک ہر ہفتے میت مردہ انسان اپنے گھر میں آتا ہے. گھر میں آتا ہے کہ ایک ظاہر مطلب یہ کہ جو اس کا گھر ہے وہیں آتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں. جو عام طور پر کہتے ہیں کہ لوگ روح آتی ہے دیکھتی ہے میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے چاہنے والے ہیں کیا، ایک تو یہ مانا ہے ظاہری طور. لیکن احتمال جو محققین نے دیا ہے وہ دوسرا احتمال بھی ہے کہ 40 دن میں ہر ہفتے روح بدن میں داخل ہوتی ہے، خانہ بدن میں داخل ہوتی ہے. نہ یہ جو گھر عام انسان کا جو گھر ہے اس میں نہیں، بلکہ انسان کے بدن میں داخل ہوتی ہے. تو رابطہ ہے. اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے، روح کا رابطہ بدن سے ہمیشہ ختم نہیں ہوتا ہے. یہ جو کہا گیا ہے کہ معصومین کی زیارت نزدیک سے کرو، اس کا فلسفہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہم یہاں سے بیٹھ کے زیارت کریں ثواب ملے گا ہم کو، لیکن وہ ثواب جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر معصومین کی زیارت کا قریب سے ثواب ہے، وہ بہرحال اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ اس کے 70 حج کا ثواب، اتنا ثواب اور اتنا ثواب جو روایتوں میں موجود ہیں اس کی بہت اہمیت ہے. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ رابطہ روح کا بدن سے ختم نہیں ہوتا ہے. روایتوں میں آپ کو مل جائے گی یہ بات کہ بعض جگہ یہ کہا گیا ہے کہ جب دیکھو گے یہ عذاب کی جگہ ہے تو یہاں سے جلدی سے ہٹ جاؤ. جناب عیسیٰ سے بھی ملتا جا رہے تھے تو کہا کہ جلدی چلو یہاں سے، جب واپس آئے تو کہا رک جاؤ یہاں پر. یہ کیا سبب ہے؟ یہ قبر کے پاس اگر عذاب نازل ہو رہا ہے تو انسان وہاں سے جلدی ہٹ جائے، اگر ثواب آ رہا ہے تو انسان ٹھہر جائے. اس کا فلسفہ ہے. اسی لیے کہا گیا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک راستہ ہے کہ وہاں کہا گیا ہے کہ جب وہاں پہنچے تو بہت جلدی نکل جاؤ وہاں سے، کیوں؟ اس لیے کہ سمود، قوم سمود پر یہاں عذاب ہوا تھا، جلدی نکل جائے. تو کیا رابطہ ہے اس کا؟ روح کا بدن سے جو بالکل بدن ہے اس سے رابطہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور جتنی قوی روح ہوتی ہے اس کا رابطہ ویسے ہی برقرار رہتا ہے. لہذا کہا گیا کہ قبر کو نزدیک سے تم جا کے زیارت کرو تاکہ تمہاری روح ان کے اندر منعکس ہو اور ان کی روح تمہارے وجود میں منعکس ہو،
اثر ڈالے.
اور جب اثر ڈالے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ان کی روح تم پر اثر ڈالے گی تم کامیاب ہو جاؤ گے. اسی لیے آپ ذرا زیارتوں میں آپ دیکھیں کہ کیا کہا گیا ہے کہ جب جاؤ تو وضو کر کے جاؤ، جب جاؤ تو غسل کرے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے جو گناہ ہیں وہ وضو اور غسل کی وجہ سے. غسل میں دعا کیا ہے؟ وہی دعائے توبہ ہے. یعنی تم دعائے توبہ کر کے، غسل کر کے جاؤ معصوم کی زیارت تک تاکہ تمہارے گناہ دھل جائے، تب معصوم تک جاؤ تاکہ تمہارے گناہ کی وجہ سے تمہاری روح میں جو اثرات پیدا ہوئے ہیں اسے معصوم کو تکلیف نہ ہو.
صحیح، آپ نے اشارہ کیا کہ یہ 40 دن تک روح اور بدن میں مردے کی ایک خاص رابطہ رہتا ہے.
جی.
اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ خاص طور سے اس کے جو بازماندگان ہیں،
جی،
جو پسماندگان ہیں،
جی،
اس کے لیے خاص اعمال انجام دیں، اصال ثواب کریں تاکہ، جی، اس کو دیکھ کے،
جی،
جب وہ آئے دیکھنے کے لیے، جی، جیسے کہ روایت میں ملتا ہے،
جی،
کہ،
جی،
روح آتی ہے باقاعدہ دیکھتی، جی، ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے،
جی،
گھر والے اس کی یاد میں ہیں کہ نہیں.
جی جی.
میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں کبھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ 40 دن گزرنے سے پہلے کبھی کبھی چہلوں کا نام دے دیا جاتا ہے. 40 دن نہیں ہوئے ہیں لیکن ایک پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے، ایک مجلس منعقد کی جاتی ہے چہلم کے عنوان سے. کہ صاحب یہ چہلم ہے, جبکہ ظاہراً آپ دیکھیں گے تو اس وقت
نہیں ہوا نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر کوئی کر لیتا ہے تو مجلس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے, لیکن چہلم کی جو اپنی خصوصیت و افادیت ہے وہ اپنی جگہ مسلح میں. بعض لوگ کرتے ہیں کہ یہ سب جو ہم لوگ کیا چہلم کے اعتبار سے چلتا ہے کہ وہ تین چاند نہیں لگنا چاہیے اور فلاں نہیں ہونا, یہ تو مسائل ہیں جو خرافات رائج ہیں کہ ان کو چھیڑنا جو ہے وہ
باقاعدہ. یعنی آپ نے جیسے کہ اس کیا کہ چہلم منانا ایک سنت آدمی ہے,
بالکل
انسانی سنت, سنت ہے,
یہ موجود ہے کتابوں میں.
جی میں ایک سوال میں اعمال کے بارے میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ روزے اربعین کے کیا اعمال ہیں. ظاہر ہے مومنین ہم سب چاہتے ہیں کہ اس اہم دن میں کچھ ایسے اعمال انجام دیے جائیں, کچھ زیارتیں پڑھی جائیں, کچھ دعائیں پڑھی جائیں, کچھ نمازیں. کون سے کچھ خاص ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے وجود کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود سے نزدیک کر سکتے ہیں, ان سے تبصر کریں, ان سے اپنے رابطے کو محکم کریں؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دن روزے عزا ہے, سب سے بڑا اعمال اور سب سے بڑا عمل
خود ایک
عزاداری,
عزاداری احساس ہمیشہ ایک رونے غمگینی
کا, کبھی چہرے پر جو ہے وہ مسکراہٹ نہ ہے. انجمنیں نکلتی ہیں باہر, انجمنیں باہر آتی ہیں, سڑکوں پر آتی ہیں, ان کے چہرے سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ عزا منانے کے لیے آئے ہیں. کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی شوخی کر رہا ہے ماتم کے بیچ میں, وہاں کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے, کوئی ادھر بات کر رہا ہے, نہیں ایسے, بلکہ عزا کا جو ہے وہ, اس لیے کہ معصوم نے کہا ہے کہ ایسے رو ہمارے جد پر جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان فرزند کے غم میں روتی ہیں. اس احساس کو جو ہے وہ اپنے اندر جاگوزی کر کے, اس احساس کو اپنے اندر جگا کے انسان سڑکوں پر آئے تاکہ دنیا کو, اس لیے کہ یہ جلو ہم تو اپنے گھر میں مجلس کرتے ہی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سڑکوں پر آنے کا فلسفہ اور فلسفی یہی ہے کہ دنیا کو ہم عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے آشنا کرائیں. تو ایسی آشنا کرائیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہمارا چہرہ, ہمارے عادات و اطوار, ہمارے چلنے پھرنے کا ڈھنگ سب سے آزاد ہویدہ ہو, آشکار ہو. یہ سب سے پہلے
احساس غم سب سے
اہم, احساس غم سب سے بڑی چیز, یہ سب سے بڑا عمل ہے. دوسرا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ زیارت اربعین ہے. خوشا نصیب اس کا کہ جو روزے اربعین کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں, روایتیں بہت زیادہ وارد ہوئی ہیں. لیکن جو نہیں جا سکتا ہے, نہیں جا سکتے ہیں بہت سارے لوگ, تو ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے اس ثواب سے محروم ہونے کی, نہ بلکہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زیارت ہے اربعین کی, وہ زیارت کو انجام دے اور اسے پڑھے, اسے وہ ثواب ملے گا. آپ کو اور ہمارے ناظرین کو یہ سن کر شاید تعجب ہو کہ امام, اتنی اہمیت ہے زیارت اربعین کی کہ ہمارے اور آپ کے گیارہویں امام نے اسے مومن کی علامتوں میں شمار کیا. جن پانچ علامتوں کو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ہمارے مومن کی پہچان ہے, یہ کہ وہ اکاون رکعت نماز پڑھے, اکاون رکعت نماز, وہی پنج گانا نماز, اور وہ نوافل جو ہیں صبح کی, ظہر کی, عصر کی, مغرب عشاء کی, اور نماز شب جو شف و وتر کے ساتھ ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ بسم اللہ بآواز بلند پڑھیں, انگوٹھی دائنے ہاتھ میں پہنے, اور جب سجدے میں جائے تو خاک پر اپنا سر رکھے, اور کہا کہ اربعین کے دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مومن کی پہچان ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے اربعین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو ہمارے اور آپ کے گیارہویں امام نے فرمایا کہ یہ مومن کی علامت ہے. یعنی اس دن زیارت اگر ہم دور سے یا نزدیک سے کر کے ہم اپنے ایمان کی علامت کو ظاہر کر سکتے ہیں اپنے مولا کے سامنے.
اعمال میں اور خاص اعمال میں اور کیا, کن چیزوں کا تذکرہ کیا؟
یہی
روزے, ایک تو یہ کہ احساس غم,
احساس غم پورے, دوسرے زیارت اربعین,
زیارت اربعین. اس میں کون سی خصوصیت ہے ایسی کہ باقاعدہ اس کو اعمال کا جز قرار دیا, اور ایک معصوم نے بھی فرمایا کہ یہ مومنین, مومن کی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھے؟
بہت اہم سوال ہے, بہت اہم سوال ہے یہ, اور بہت ہی اہم سوال آپ نے,
مطلب میں چاہوں گا آپ سے ذرا مختصر اس کی طرف آپ اشارہ کریں, چونکہ ہمارا وقت
بہت ہی اہم سوال ہے, اور ہم اس کو دو جملے میں فقط بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر زیارتوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو علماء کے کردار سے سمجھ میں آتا ہے کہ علماء نے کن زیارتوں کو زیادہ اہمیت دی ہے. یہ ایک سب سے بڑی
اپنے علماء کی سیرت,
اپنے علماء کی سیرت, اس لیے کہ علماء وہ ہیں جو خداوند عالم معصومین سے زیادہ نزدیک ہیں. منابع روائی, یعنی منابع روائی نہیں کا مطلب, یعنی وہ جو روایتیں وارد ہوئی ہیں زیارت کے سلسلے میں, اس سے زیادہ آشنا ہے. سند کے اعتبار سے, متن کے اعتبار سے کیا ہے کیا نہیں, اس سے آشنا زیادہ. تو ہم دیکھتے ہیں اس میں علماء فقہا ہمارے زیارت عاشورہ کی بہت رعایت کرتے ہیں. شیخ انصاری علیہ الرحمہ اتنے بزرگ عالم دین, ان کی پوری زندگی میں زیارت عاشورہ ترک نہیں ہوئی. روزانہ روزے عاشور کی بات نہیں ہو رہی ہے, روزانہ زیارت عاشورہ ترغیب. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے زیارت اربعین کو بہت اہمیت دی. اس سے سب سے بڑی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ زیارت اربعین علماء اور فقہا کے نزدیک بہت زیادہ اہم تھی. یہ ایک بات. لیکن آخر خصوصیت کیا ہے کہ اس میں مومن کی علامت بیان کی گئی ہے؟ اگر آپ زیارتوں کا مطالعہ کریں, خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی زیارتوں کا مطالعہ کریں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک جملہ اس زیارت میں آیا ہے کہ جو کسی دوسری زیارت میں نہیں آیا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی ایک دعوے کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے, محققین کا یہ کہنا ہے کہ ایک جملہ ایسا اس روایت میں زیارت میں آیا ہے کہ دیگر زیارتوں میں نہیں ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ بذل مہجته فیک. اے خدا, امام حسین وہ ہیں جنہوں نے اپنا خون ہدیے کی شکل میں تیری خدمت میں پیش کیا. کیوں؟ کیا فلسفہ تھا؟ لیستنقذ العباد من الجہالۃ والضلالۃ الحیرۃ. آپ ذرا غور فرمائیں. اے خدا, امام حسین علیہ السلام نے اپنا خون تیری بارگاہ میں پیش کیا تاکہ جہل کے اندھیروں میں ڈوبتی ہوئی انسانیت کو اور حیرانی اور پریشانی کی گمراہیت میں ڈوبتی ہوئی انسانیت کو نجات دے سکیں. یعنی یہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا فلسفہ اس ایک جملے میں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مومن جب اس زیارت کو پڑھے گا تو اس کے دل میں علم کی محبت جاگ اٹھے گی. اور فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام علم ہے. فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام حیرت سے بچانا ہے. پس جو بھی کربلا کے راستے پر ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علم کے راستے پر چلے. اگر کوئی علم کی ڈگر سے ہٹا ہوا ہے تو اسے دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں واقعی کربلائی بننا نصیب ہو تاکہ یزیدیت سے مقابلہ کرنا آ سکے. تا وقتے کے جہل ہوگا ہم یزید اور یزیدیت سے مقابلہ نہیں کر سکتے. جب علم آئے گا تب. اور جب جملہ استنقاذ کیا ہے, ہوا یا نہیں ہوا یہ الگ مسئلہ ہے. امام حسین کے اس عمل سے لوگ نجات پا سکے یا نہ پا سکے یہ الگ مسئلہ. امام حسین نے چاہا کہ لوگوں کو نجات دلائیں. یہ سب سے بڑی بات ہے.
جی, آپ سب سے اس میں اہم نقطہ جو یہ تھا کہ اگر کوئی زیارت اربعین کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے, اپنے اعمال کا ایک حصہ بنا لے, تو سب سے پہلا جو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, ایک تو معرفت میں اس کے اضافہ ہوتا ہے, علم.
جی,
ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جب علم اور معرفت ائمہ کی بنسبت انسان کی جب زیادہ ہوگی, خاص طور سے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں خاص جملہ ہے کہ انہوں نے ہدیہ کیا اپنا خون خدا کی بارگاہ میں,
جی,
تو معرفت کا قہری نتیجہ یہ ہے کہ انسان ضلالت و گمراہی سے دور رہتا ہے. بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہمارا وقت بڑا محدود تھا اور یہ بحث بہت اچھی تھی, موضوع بہت اچھا تھا, کافی مطالب یہاں پہ اور ضرورت تھی ان کو بیان کیا جائے ناظرین کے لیے, لیکن اس وقت ان سے بھی ہم معذرت کرنا چاہیں گے اور آپ اپنے مہمان جناب مولانا مراد رضا صاحب سے بھی کہ زیادہ ہم مسائل کو یہاں پر اس محدود وقت میں مطرح نہیں کر سکے. اب میں اپنے مہمان کے ہمراہ میں آپ ناظرین سے خدا حافظی کرنا چاہوں گا اور امید ہے کہ وہ اعمال جو ہم ان ایام میں خاص طور سے اس روز اربعین میں جو اعمال ہم انجام دیں گے یا دیتے ہیں, خدا ان کو بحسن وجہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام ناظرین سے خدا حافظی کروں گا. خدا حافظ.